أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تراویح کی آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے پانچویں سے آٹھویں رکوع تک سنیں گے. سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ اس کو دو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں جو خطاب کا رخ ہے اصلاً وہ سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور دوسرے حصے میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان میں فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں سابقہ امت میں سے یہود سے مسلسل گفتگو ہوئی ہے، انہی پر تنقید ہوئی ہے، انہی کو دعوت دی گئی، اور سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں چار رکوع تمہیدی تھے، یہاں تین رکوع تمہیدی تھے. چوتھے رکوع سے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، اور تمہیدن حضرت مریم، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا. حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ مریم میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الوہیت مسیح کے عقیدے کی اصل بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ ولادت تھی، بن باپ کے پیدا ہونا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ تھی، بہی مانا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ جو ہے پوری عمر بانجھ رہی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اب ایک تو انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے والدین اور ماں کا مستقل طور پر بانجھ ہونا، پھر ان کے ہاں بڑھاپے میں اور اس کیفیت میں حضرت یحییٰ کی ولادت، یہ بھی کوئی عام قانون کے مطابق نہیں، یہ بھی خرق عادت ہے، یہ بھی معجزانہ ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی کا ظہور ہوا. لہذا سورہ مریم میں بھی آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ تمہیداً ان کا ذکر ہوتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہاں بھی معاملہ یہی ہے. اس لیے کہ یہی چیز حقیقت میں ان کے عقیدے کی جڑ کو کاٹ دینے والی ہے. پانچویں رکوع میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، تو نوٹ کیجئے کہ چوتھے رکوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر تھا، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کا ذکر ہوا تھا. تو فرمایا گیا تھا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صرف نبی قرار دیا گیا، رسول نہیں قرار دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی آپ پانچویں رکوع میں الفاظ سنیں گے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی، یعنی تورات اور انجیل کی، اور وہ رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف. تو نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو نمایاں طور پر ذہن میں رکھیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور کوئی خرق عادت واقع نہیں ہوا ان کو بچانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان پر ان کو سولی کی موت سے بچا لیا. پھر اسی میں وہ آیت بھی آئے گی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی یہود نے، تو انہوں نے پھر ندا لگائی، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. جب حضرت عیسیٰ نے یہود میں سخت قسم کے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری اللہ، یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ صف میں بھی آئے ہیں، من انصاری اللہ، تو انہوں نے یہ ندا لگائی کہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف. یہی در حقیقت بنیاد ہے کسی صحیح اسلامی تنظیم دعوت اور اسلامی انقلاب کے لیے. جب بھی کوئی جماعت قائم ہوگی وہ اسی اصول پر قائم ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ میدان میں آئے اور وہ یہ ندا لگائے من انصاری اللہ، اور جو لوگ اس کے معاونین بنے، اس کے ساتھی بنے، وہ خود بخود مل کر ایک فطری جماعت بن جائے. اسی سلسلے میں آیت مباہلہ کو غور سے سنیے گا. اصل میں یہ آیات نازل ہوئی تھی سن 9 ہجری میں، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور سے گفت و شنید کے لیے. تو ان آیات میں گویا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اسلام پر ایمان لانے کی، اور ان کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی آخر میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر ہماری باتیں اب بھی تمہارے دل میں نہیں اتر رہی، کوئی شکوک و شبہات ہیں. یہ در حقیقت معاملہ وہاں ہوگا جہاں یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے دل میں تو بات کو مان گیا ہے، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، تو مباہلے کی ضرورت پیش آتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیت مباہلہ ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ علم حقیقی آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص آپ سے محاجہ کرتا ہے، دلیل بازی سے کام لیتا ہے، فقل تعالوا, تو انہیں کہیے کہ آؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ونساءنا ونساءکم, اور ہم بلاتے ہیں اپنی ازواج کو اور تم بلاؤ اپنی ازواج کو, وانفسنا وانفسکم, اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ, ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اللہ سے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو جائے. یہ آخری چیلنج تھا جو نجران کے عیسائیوں کے وفد کو حضور نے دیا اس آیہ مباہلہ شروع سے, اور وہ تاریخی حقیقت یہ کہ انہوں نے فرار کی رائے اختیار کی, مباہلے کی, اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ ایسے ہی وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ساتویں رکوع میں پھر وہ بات آتی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ جو بات ایک وحدت ہے دین, یہ دین وہی ہے جو ابراہیم کو دیا گیا اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کا دین, تو یہاں گویا کہ اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے کتاب والو آؤ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے, وہ کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, یہ چیز ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ساجی نہ بنا لیں اور ارباب من دون اللہ نہ ٹھہرا لیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, پھر اگر وہ روگردانی کرے تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم نے تو اپنا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. پھر جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس ساری بحث و تمہید کے بعد معاملے کا گفتگو کا رخ جو ہے وہ مڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف, اس لیے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر, وہ خاندانی اعتبار سے کہ حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے, ان کی نسل ہے بنی اسرائیل, اور بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد ہے بنی اسماعیل, انہیں حضور کی بعثت ہوئی ہے, تو جو قدرے مشترک ہیں خاندانی اعتبار سے وہ حضرت ابراہیم کی ذات, پھر یہ کہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے معترف ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں, ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں, تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو ہم سے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی, یہ سارے جھگڑے تو تم نے بعد میں کھڑے کیے ہیں, ابراہیم پر آؤ کہ ابراہیم کی شخصیت جو ہے اس پر ہم جمع ہو جائیں, تو وہ کیا ہے, ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, جیسے کہ آج ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ وہ اہل حدیث تھے اور نہ وہ سنی تھے اور نہ وہ شیعہ تھے اور نہ وہ حنفی تھے نہ مالکی تھے, یہ ساری چیزیں تو بات کی پیداوار ہیں, تو اگر جمع ہمیں ہونا ہے تو جمع ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت, ان دو کو اگر مضبوطی سے تھامیں گے تو جمع ہو جائے, اور اگر بعض کی چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جمع ہونے کی کوئی شکل نہیں. وہی بات یہاں ہے کہ پہلی چیز توحید آ اس پر جمع ہو جائے, اور دوسرے ابراہیم کی شخصیت کہ نصرانیت اور یہودیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بعض کی پیداوار ہے. ایک اہم بات جو اس مضمون میں آ رہی ہے آٹھویں رکوع میں وہ یہود کی ایک سازش کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی بہت ساکھ جم گئی ہے اور مسلمانوں کی بڑی ساکھ بن گئی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت زبان سے نکالتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں, اسے انگاروں پر بھون دیا جائے, وہ اسلام سے واپس نہیں آتا, تو انہوں نے سازش کی. اس سازش کا ذکر ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ طے کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایسا کرو کہ جو چیز ان اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے یعنی یہ قرآن, اس پر ایمان کا دعویٰ کرو صبح کے وقت, وَقْفُرُوا آخِرَهُمْ, اور شام کو پھر کفر کرو, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ یہ بھی لوٹیں, ان میں سے بھی کچھ کے دلوں میں ہم اس طرح شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ لوگ آئے تھے دین میں داخل ہوئے تھے, صبح سے شام تک یہ محمد الرسول اللہ کی صحبت میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آخر کوئی بات دیکھی ہی ہوگی انہوں نے ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ واپس چلے گئے. تو یہ یہود کی جو سازشی ذہنیت تھی یوں سمجھیے اس کا ایک شاہکار تھا کہ مسلمانوں کے اس ساکھ کو اور اسلام کی ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک تدبیر چلی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی ایسی کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو پائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.